ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. عليه وقدرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قرآن کریم کے جن دو آیتوں کی تلاوت کر کے آج کی مجلس شروع کی گئی، ان میں سے پہلی آیت ایسی ہے جو اگرچہ ہندوستان اور پاکستان کے صاحبان ایمان نے بہت کم سنی ہوتی، لیکن ہماری ماضی قریب کی ایک بہت اہم شخصیت جو عراق کے موجودہ حالات میں ہمیں بہت یاد آتی ہے، یہ اس کے اور اس کی بہن کے خون ناحق کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کو عراق میں اس طرح سے ایک اسلامی حکومت قائم ہوتی نظر آ رہی، یعنی شہید باقر صدر. وہ اس آیت کی تلاوت اپنی زندگی کے آخری سالوں میں بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور مسلسل عراق کے تمام مسلمانوں کو متوجہ کرتے تھے کہ دیکھو، سورہ انفال کی اس آیت کا پیغام بالکل تمہارے سامنے ہے، اور اگر ایک لمحے کے لیے تم غافل ہوئے تو نتیجے میں ایک پوری نسل کا عذاب، تباہی اور بربادی تمہیں فیس کرنا پڑے گی. اور ہم نے دیکھا کہ عراق کے صاحبان ایمان کو ایک کتنا بڑا آزمائش اور امتحان کا مرحلہ طے کرنا پڑا اس وقت اس عظیم مرجع نائب امام اور شہید کی آواز پر توجہ نہ دینے کے نتیجے. اور اس وقت جو دنیا کے موجودہ حالات، اس میں خاص طور پر ہمارے ملک، یہاں کے صاحبان ایمان کو ایک مرتبہ پھر وہ کہانی دہرائی نہ جائے جو عراق میں ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے پیش آ چکی، تو یہ پیغام اس کا بہت اہم ہے. اور انشاءاللہ آج کے مجلس کے آخر میں یا کل کی مجلس کے شروع میں اس پیغام پہ ہم براہ راست آ جائیں گے. تو پھر آج کی مجلس کے آخر میں اگر ہم اس آیت کے پیغام پہ جائیں گے تو شروع مجلس میں کیا پیغام، وہ ہے سورہ عنکبوت. اور یہ سورہ ایسا کہ کم از کم مومن اس کے حوالے سے ایک بات جانتا کہ یہ سورہ اللہ کی نگاہ میں کوئی اتنا اہم سورہ، قرآن کا ہر سورہ اہم، لیکن یہ سورہ کچھ ایسا اس میں اہم پیغام ہے کہ قرآن کی جو سالگرہ فقط ہماری اور آپ کی سالگرہ نہیں ہوتی، فقط ہمارے بچے کی برتھ ڈے پارٹیز نہیں ہوتی، کچھ تاریخیں ایسی ہیں جو اسلام کے مقدسات کی بھی سالگرہ، 27 رجب نماز کی سالگرہ، اور اسی طرح سے 23 رمضان شب قدر، انا انزلناه فی لیلۃ القدر، جب یہ قرآن نازل ہوا وہ قرآن کی سالگرہ، اور اس رات میں جو قرآن کے نازل ہونے کی رات، پورے قرآن میں سے اللہ نے انتخاب کیا سورہ عنکبوت کا کہ اس رات کو خاص اس سورے کی تلاوت کرنا، جو قرآن کے باقی مشہور سورے جو ہم سارا سال تلاوت کرتے رہتے ہیں، شب قدر میں اس کے تلاوت کی کوئی خاص تاکید نہیں آئی، لیکن اعوذ باللہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سوروں کی اہمیت کم ہے، لیکن سورہ یاسین، سورہ ملک، پنج سورہ، ہفت سورہ جو ہمارے یہاں عام دنوں میں تلاوت کیے جاتے ہیں، شب قدر میں سورہ عنکبوت، اور سورہ عنکبوت کا پیغام بالکل اچھا، یہ تو خیر جو جملہ میں کہنے جا رہا تھا اچھا ہوا وقت پہ رک گیا، کہ یہ قرآن کی ہر آیت کی خاصیت ہے کہ قرآن کی ہر آیت آپ کو بالکل تازہ لگے گی، ایسا لگے گا کہ جیسے یہ آیت آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے اللہ نے نازل کی، لیکن خاص سورہ عنکبوت کی پہلی اور آخری آیت، جس کی وجہ سے شاید اسلام نے ماہ مبارک رمضان کی اہم ترین رات شب قدر میں اس سورے کی تلاوت کا حکم دیا، پہلی اور آخری یہ دو آیت، ان دو آیتوں کے درمیان جو پورا سورہ ہے اس میں انہی آیتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں طاقت دلوائی گئی، لیکن پہلی آیت کیا، پہلی آیت ایسا لگ رہا کہ آج ہم اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے کوئی بحث کر رہے ہیں، اور پروردگار اس بحث کو سن کے قرآن کی اس آیت کو نازل کر رہا، 1400 سال پہلے کی آیت ہے لیکن پیغام کتنا ہمارے موجودہ زمانے کے حساب سے مطابقت رکھتا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اچھا اس آیت کی خاص بات یہ کہ اس میں مومنوں کی دو کیٹیگریز یا قسمیں کر دی گئی، اور عجیب انداز سے پہلے قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، اس سورے کے شروع میں بھی الف لام میم آیا، احسب الناس ان یترکوا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ خالی تمہاری زبان سے یہ سن کر کے تم مومن ہو؟ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کا تعلق کسی اور سے نہیں ہے، خالی ان لوگوں سے ہے جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، یترکوا ان یقولوا آمنا، خالی زبان سے یہ سنے گا کہ تم نے کہہ دیا مومن ہو اور اللہ قبول کر لے گا، تمہارے زبان کے دعوے کے حساب سے تمہیں مومن مان لے گا، دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز میں اگر آپ زبان سے دعویٰ کریں کہ چیز میری ہے قبول نہیں ہے جب تک کہ آپ دلیل لے کے نہ آئیں، کوئی گواہ لے کے آئیے، کوئی دلیل لے کر آئیے، تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت جسے ایمان کہتے ہیں۔ اچھا اب ایک بات مختصر کہہ دوں، اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ بہت ساری باتیں چھیڑنے کے نتیجے میں کوئی ایک بات بھی پوری نہیں ہو پائے، لیکن قرآن کریم میں اور احادیث رسول کئی مختلف الفاظ استعمال ہوئے، ان سب کا مطلب و مقصد ایک ہی، ایمان، ہدایت، صراط مستقیم، خیر، ولایت، ان سب کا مطلب مل کے علی ابن ابی طالب کی ذات بنتا۔ قرآن ایمان کی بات کرے یعنی ذات علی، قرآن ہدایت کی بات کرے یعنی ذات علی، قرآن صراط مستقیم کی بات کرے اہدنا الصراط المستقیم یعنی ولایت علی، قرآن خود ولایت کی بات کرے بلغ ما انزل الیک یعنی علی، قرآن جہاں خیر کی بات کرے یعنی وہاں پہ مراد علی۔ چنانچہ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، نہیں مشہور تو اتنی نہیں ہے جتنا اس کو ہو جانا چاہیے، لیکن بہت اہم حدیث ہے۔ میں کراچی کے جس علاقے میں میرا بچپنا گزرا، میرا لڑکپن گزرا، جوانی آئی، اب تو بڑھاپے کی منزلیں ہیں، لیکن جس علاقے میں میں تھا اس وقت کراچی میں غسل میت دینے کے لیے صرف دو جگہیں تھیں، ایک ہرادر میں اور ایک رضویہ سوسائٹی میں، اور رضویہ کے اندر جہاں میں رہتا تھا یہ پوری صاحبان ایمان کی ایک بستی اور کالونی، وہاں پہ جو کہ پورے شہر کراچی میں سمجھے ایک ہی جگہ تھی جہاں پہ غسل میت کا آج سے 30-35 سال پہلے انتظام ہوتا تھا، تو جس وقت بھی ہم نماز کے لیے جائیں، فجر، ظہر، مغرب، کوئی نہ کوئی میت جنازہ تیار ہوتا تھا۔ اب تو خیر کراچی میں بھی 25-30 جگہوں پہ غسل میت دیا جاتا ہے اس وقت ایک جگہ ہونے کی وجہ سے ہر نماز کے وقت یہ ہے کہ غسل خانے میں میت کو غسل دیا جا رہا پرسہ دینے والے لوگ آ کے بیٹھے رشتے دار آ کے بیٹھے انتظار ہو رہا کہ غسل مکمل ہو کفن پہنایا جائے پھر ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور جنازہ قبرستان کی جانب جائے تو ہر دوسرے تیسرے دن ایک بحث بھی وہاں کے لوگوں میں ہوتی تھی مختلف میتیں ہیں ایک ہی مجمع نہیں ہر میت کے اعتبار سے اس کے جاننے والے الگ الگ ہیں ایک بحث ہو رہی اور بحث ایسی کہ جس کے نتیجے میں بعض اوقات بعض مومنین کی توہین تک ہو جاتی تھی بحث ہی ہوتی تھی کہ مولانا کیا ہم اس مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھ سکتے یا یہ کہ ہمارے یہاں ایک حکم یہ ہے کہ مرنے والے کے کفن میں ایک شہادت نامہ بھی لکھ کر اس کے ساتھ دفن کیا جائے دعا جوشن کبیر ہے حدیث قصہ ہے حدیث سلسلہ تو ذہب ہے جس کے لیے معصوم کا فرمان ہے کہ اگر پاگل پہ بھی پڑھو تو یہ حدیث کی برکت سے وہ صحیح دماغ ہوگا مردے پہ پڑھو تو امکان ہے کہ شاید وہ زندہ ہو جائے حدیث سلسلہ تو ذہب تو خیر یہ آٹھ دس چیزیں بتائی گئیں جو مرنے والے کے کفن کے ساتھ اگر اس کی قبر میں رکھی جائیں تو اس کے عذاب میں خاصی کمی کا امکان ہے بلکہ عذاب معاف ہو جاتا اس میں شہادت نامہ اور پھر نماز جنازہ اب مسئلہ کیا بحث کیا ہوتی لوگ مجھ سے نہیں پوچھ رہے میں تو بہرحال اس بچے کی عمر کا تھا لیکن چاروں طرف یہ بحث ہو رہی ہے کہ مرنے والے کا بیٹا وہ شہادت نامہ لے کر آیا جو لوگ بیٹھے کہا کہ بھائی اس پہ دستخط کر دیجئے تاکہ اس کو 40 کی دستخط مکمل کر کے کفن کے اندر رکھا جائے اب بعض لوگ اچھی بات ہے پوچھنا لیکن بعض لوگ بغیر پوچھے ایک بار کہتے تھے کہ بھائی ہم کیسے اس پہ دستخط کر دیں ہمیں تو پتا ہے کہ مرنے والا اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں شہادت یعنی گواہی ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ مرنے والا خیر پر تھا مولانا ہم کیسے گواہی دیتے ہیں ہمیں پتا ہے اس نے زندگی میں کبھی نماز پڑھ کے نہ دی بلکہ ہمارے یہاں تو نماز کا مذاق اڑانا ابھی بعض لوگوں کی نگاہ میں ایمان کی ایک پہچان ہوتی ہے یہ آدمی یہ عورت مرنے والی زندگی میں کبھی اس نے حجاب کر کے نہیں دی یہ بولا آدمی ہر وقت 24 گھنٹے ناچ گانے میں لگا ہوا اب ہر قسم کی میتیں آ رہی خالی ایسا تو نہیں ہے کہ مقدس و متقی لوگوں کی میتیں ہی غسل خانے میں آتی اور روزانہ میں یہ گزرتا تھا وہاں سے تو یہ بحث ہوتی اور اسی طرح نماز جنازہ نماز جنازہ میں ہم آخری اللہ اکبر سے پہلے چوتھے اور پانچویں کے بیچ میں ہر ایک کو معلوم ہے کہ نماز جنازہ میں پانچ اللہ اکبر ہوتے ہیں چوتھے اور پانچویں کے بیچ ہم جو دعا پڑھتے ہیں وہ بھی جن کو تھوڑی عربی آتی ہے ان کو چکرا دیتی ہے وہ دعا اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ اللہم ان لا نعلم منہ الا خیر یہ نماز میں پڑھتے ہیں جنازے کی نماز کیا ہے خدا مرنے والے کو ہم نے ہمیشہ خیر پر دیکھا اب مولانا یہ نماز کیسے پڑھے ہمیں تو پتا کہ وہ کتنا گناہگار کیسا فاسق کیسا فاجر ٹھیک ہے ہم زندگی میں کسی کا عیب نہیں بتا رہے لیکن اللہ کے سامنے نماز میں کیسے جا کے اس کے بارے میں گواہی دے چوری کرنے والے دوسرے کا حق مارنے والے سگے بھائی یا سگی بہن کی حق میں قبضہ کرنے والے قرضہ لے کے کبھی واپس نہ کرنے والے مومن کی غیبت کرنے والے گانا سننے والے نماز نہ پڑھنے والے اب وہاں نماز جنازہ میں بحث ہو رہی کہ کیا نماز جنازہ پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے پڑھ تو لے یہ جملہ کیسے کہیں اللہ سے یہ ایک دوسرے سے نہیں کہہ رہے ہیں یہ کہا جائے کہ مومن کا پردہ رکھنا یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا اے خدا ہم نے مرنے والے کو ہمیشہ خیر پر پایا اب یہ بحث مگر ایک حدیث اگر امام معصوم کی سامنے ہوتی تو اس بحث کی گنجائش ہی نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے مسئلہ تو جب سے اسلام آیا اس وقت کا ہے کہ مرنے والوں میں گناہگار بھی ہوتے ہیں فاسق و فاجر بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے گناہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں تو کیا یہ امکان ہے کہ کسی نے امام سے ان کی زندگی میں یہ بات پوچھی ہی نہ ہو نہیں پوچھی گیا جانے والا کہا فرزند رسول ہم مرنے والے کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس نے فلا فلا بڑے بڑے گناہ کیے ہیں واجبات کا مذاق اڑاتا رہا ہے حرام کو انجام دیتا رہا تو مولا کیا ہم شہادت نامے میں دستخط کر سکتے ہیں یا ہم نماز جنازہ میں اس کے خیر کی گواہی دے سکتے ہیں امام معصوم فرماتے ہیں کہ تم خیر سے کیا مراد لے رہے ہو جو اتنا چکرائے چکرائے پریشان پریشان نظر آ رہے، نہ نماز جنازہ میں تم سے کردار کی گواہی مانگی جا رہی نہ شہادت نامے میں، ضرورت نہیں ہے تم سے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ مرنے والے کے کردار کی گواہی دو، تم کو صرف ایک چیز کی گواہی دینا ہے، مرنے والا ولایت علی کا قائل تھا کہ قائل نہیں تھا، کیونکہ ولایت علی ہی خیر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز خیر نہیں۔
اور محمد و آل محمد صلوات۔
اگر مرنے والا علی کا علی کی ولایت کا قائل تھا تو اب اس کے کردار سے قطع نظر تمہیں شہادت نامے میں بھی دستخط کرنا، نماز جنازہ بھی پڑھنا۔ یا آپ ایک بات میں اور عرض کر دوں، اس سے پہلے بھی شاید میں نے کبھی کہا ہو لیکن اتنا اہم مسئلہ ہے کہ بار بار دہرانا پڑتا، اور وہ یہ ہے کہ بڑی غلط فہمی ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ ولایت کہتے جسے ہم سمجھتے ہیں، ابھی میں نے ایک جملہ کہا اس کو دوہرا دوں، ایمان، ہدایت، ولایت، خیر، صراط مستقیم سب ایک، لیکن ولایت اور محبت ایک نہیں ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ علی کی ولایت کو مانو تو ہم سمجھتے ہیں مطلب یہ کہ علی سے محبت کرو، محبت جو ہے وہ چھوٹی چیز ہے، ہم سے ولایت مانگی جا رہی ہے۔ جب سے اسلام آیا محبت اسی وقت سے اہل بیت کی فرض کر دی گئی، قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودہ فی القربا کی آیت تب نازل ہوئی، مکے میں نازل ہوئی، اور ولایت کا تقاضا کیا گیا خدیر خم کے میدان میں جو پیغمبر کی زندگی کے آخری سال کے آخری مہینے تھے، ولایت خدیر خم کے میدان میں آئی ہے، مودہ و محبت مکے کی زندگی میں آئی جو اسلام کا بالکل ابتدائی مرحلہ، تو علی کی محبت تو بالکل ابتدا میں فرض کی گئی ہے، آخر زندگی میں رسول نے علی کی ولایت فرض کی ہے، اور علی کی ولایت کسے کہتے ہیں، یہی اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہمارے درمیان جو آج کل بہت سے اختلافات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ میں اکثر ایک واقعہ پڑھتا ہوں، اور یہاں بھی جعفری ہاؤس کی مجلس سے تو پتہ نہیں کب سے میں پڑھ رہا ہوں، 10-12-15 سال تو ہو گئے ہیں مجھے، تو یہ بہت چھوٹا سا واقعہ ہے، میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، آج صرف اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ اس وقت میں نے پڑھا تھا یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کیا، اور آج میں اس کو پڑھ رہا ہوں کہ یہی واقعہ بتا رہا ہے کہ ولایت کیا۔ واقعہ کیا ہے؟ کچھ تاریخی واقعہ نہیں ہے، ایک بہت ہی اچھی مثال کہ ایک صاحب بازار گئے غلام خریدنے کے لیے، پہلے زمانے کے اندر یہ مشینیں تو تھی نہیں کہ جو آج کل جاپان نے اور کوریا نے اور پوری مارکیٹ کھا گئی ہے کہ آپ کو جھاڑو دینا ہے تو ویکیوم موجود ہے، اور کھانا پکانا ہے تو مثلا مائکرو ویو موجود ہے، اور کپڑے دھونا ہے تو واشنگ مشین موجود ہے، پہلے تو چیزیں تھی نہیں، سارے کام خود سے کرنا ہوتے۔ ہماری خواتین آج بھی مہارانی ہیں، 800 سال پہلے بھی مہارانی تھی، چنانچہ گھر کے کام کاج کے لیے، ویسے بڑا ظلم ہوتا ہے عورتوں پر لیکن آج کی مجلس کا یہ عنوان نہیں، یہ ایک آدھ دن کے بعد آئے گا، کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی جسے شہید باقر صدر نے بار بار تلاوت کیا، اور ان کی بہن شہیدہ سیدہ آمینہ بنت الہدا نے اپنے خون کے ذریعے سے عراق مومنین کرام تک پہنچایا۔ لیکن ابھی تو بات یہ کر رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں گھر کے کام کے لیے غلام کنیز خریدے جاتے ہیں، گھر کے اسلام میں غلام و کنیز کا وہ تصور نہیں ہے جو بعد کے بادشاہوں نے بنا دیا، لیکن بات بہت پھیل رہی ہے، میرا اپنا عنوان یہ ہے ہی، تو خلاصہ یہ کہ غلام خریدنے بازار گئے تاکہ گھر کا کام، میں بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ 85 دفعہ یہ مثال میں پڑھتا رہتا ہوں۔ غلام خرید کے لائے، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے پہلے کہا بھائی جیسے آپ مشینری لے کر آئیں گے تو اس کی مینٹیننس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، خالی مشین خرید لینا اور چلا دینا کافی نہیں ہے، اگر آپ اس کی مینٹیننس نہیں کریں گے اچھی سے اچھی مشینری خراب ہو جائے گی۔ ویسے غلام، اب غلام دنیا کے بہت سارے الگ الگ علاقوں سے پکڑ کے لائے جاتے، وہ چین کے بھی ہوتے تھے، ترکستان کے بھی ہوتے تھے، افریقہ کے بھی ہوتے تھے، یورپ کے بھی ہوتے، چنانچہ ہر جگہ کا غلام اس کی الگ عادت پوچھا، دریافت کیا کہ بھائی بتاؤ تم کھاؤ گے کیا، کیسی تمہاری غذا، کیا تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، یہ مشین کا سمجھے مینٹیننس، بھئی یہ مشینری الیکٹرک سے چلتی ہے کہ مشینری پیٹرول سے چلتی ہے کہ یہ مشینری گیس سے چلتی ہے، یہ معلوم کرنا ضروری، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ بلکہ ذرا بھی جو لوگ زیادہ سفر کرتے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ بجلی سے چلتی ہے تو 110 وولٹ ہے کہ 220 وولٹ ہے, مشین اڑ جائے گی. تو غلام کیا کھاتا, ہندوستانی کھانے کھاتا ہے کہ ایرانی کھاتا ہے کہ وہ افریقہ والے کھاتا ہے کہ یہ سوال بہت ضروری, بتاؤ کیا کھاؤ. لیکن اتنا ہی غلام کا معرفت والا جواب. اچھا اس کو بھی نہیں پتا کہ میں کیا بتا رہا ہوں, اسے ایک عام سی بات کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھ سے کیا پوچھ لی, میں آپ کا غلام, آپ میرے آقا ہیں, آپ خرید کے لائیں جو آپ کھلائیں گے مجھے کھانا پڑے گا. وہ جو انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ فقیروں کے پاس انتخاب کا حق نہیں ہوتا, کیا بیگر گار ناٹ ناٹ چوزر. تو یہ غلام کہہ رہا کہ میں غلام, میرے پاس کوئی حق نہیں ہے, جو آپ کھلائیں گے کھانا پڑے گا. اچھا یہ بتاؤ کہ پہنو گے کیا, ہر ایک کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی لباس پہنا دیجئے تو اس سے کام نہیں ہو سکے گا. جیسے جو عربوں والا لباس ہے جس میں ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کرتے, جب میں پہن لیتا ہوں کسی کام کے قابل نہیں رہے, بس وہ لمبا سا کرتا پہن کے جا کے نماز تو پڑھی جا سکتی ہے, لیکن آپ کہیں کہ کھیت میں جا کے کام کریں یا فلاں مشینری چلائیں نہیں. اور آپ کا کرتا شلوار افریقہ کے غلام کو پہنا دو جو خالی پتے باندھتا ہے, وہ ایسا اپنے آپ کو قید میں محسوس کرے گا جیسے ہتھکڑی بیڑی آپ نے باندھی. ہر ایک قوم کا ایک لباس, بھئی تمہارا لباس کیا ہے, جیسا لباس ہے وہ تمہیں دینا تاکہ کام کرو. حیران ہو کر کہا کہ آپ کیا بات کرتے, میں غلام ہوں جو آپ پہنائیں گے مجھے پہننا پڑے گا, آپ میرے آقا. اچھا یہ بتاؤ کہ رہو گے کہاں, ہر ایک کے رہنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اس کو سمجھاؤں تو آپ کا وقت میں ضائع کروں گا, آپ کی عقل کی توہین کروں گا. لیکن بہت مختصر, افریقہ کا غلام درخت کے نیچے سوئے گا, اس سے مکان میں نہیں سویا جائے گا. کہا تمہیں رہنے کی جگہ, کہا حیران ہو کر کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ ہے آقا میں ہے غلام, جہاں پہ آپ سلائیں گے, جہاں پہ رکھیں گے, جہاں پہ کمرہ دیں گے مجھے رہنا پڑے گا. غلام اس بات کا نام نہیں ہے کہ آدمی خود اپنا کوئی حکم اپنے آقا پر چلا. اب اس خرید کے لانے والے آقا کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے, اس کی بات تو چھوڑی. گھر والوں نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے, کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ اس غلام نے مجھے بتا دیا کہ دین کیا ہے, میں تو خالی اس کا آقا ہوں, یعنی میں نے اس کو بنایا نہیں ہے, خرید کے لایا ہوں. ایک ہمارا اصلی آقا ہے, وہ کھلانا چاہتا ہے ہم اپنی مرضی کا کھاتے ہیں, اس کی پسند کا نہیں کھاتے. وہ پہنانا چاہتا ہے ہم وہ لباس پہننے کو تیار نہیں. یہ ہے اعلان ولایت غدیر خم کا. اعلان ولایت کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کھلانا چاہے وہ کھانا پڑے گا, اپنی مرضی نہیں چلے گی. جیسا لباس علی پہنانا چاہے ویسا لباس پہننا پڑے گا, اپنی مرضی نہیں چلے گی. جہاں پہ علی رکھنا چاہے وہاں پہ رہنا پڑے گا, اپنی مرضی نہیں چلے گی. جو علی کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی چلا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے علی سے محبت کی ہے, علی کی ولایت کو نہیں مانا ہے. یہ خاتون ہماری خواتین ایام اعظم میں کتنی زحمتیں اٹھاتی, آپ حضرات تو خواتین کے مقابلے میں 1/10 مجالس بھی اٹینڈ نہیں کرتے, لیکن وہ ساری مجلسوں میں جانا محبت ہے. اگر لباس ان کا بے حجاب والا لباس ہے, اگر لباس ایسا ہے جو علی اور فاطمہ کو پسند نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ محبت علی سے کی ہے. ابھی غدیر خم کے اعلان کو مانا نہیں ہے, اور اس کی بہت میں مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں. ولایت کی بات آ گئی ہے, یہ بہت اہم, پورا اس پہ میں عشرہ لندن میں پڑھ کے آ رہا ہوں. تو خیر عشرہ پڑھنے کا تو موقع نہیں ہے, اس لیے کہ ایک اور بہت اہم عنوان میرے ذہن میں ہے جو آج سے شروع ہو رہا. لیکن ایک بات سن لیجیے, ولایت کسے کہتے ہیں, یہ سمجھایا دنیا کی تمام مخلوقات نے ہمیں اور آپ کو. اور پھر ایک جملہ دوہرا کے اپنی بات کی وضاحت چند مثالوں سے کروں. غدیر خم کے میدان میں ہم سے کہا علی کی ولایت کو ماننا, ہم سے کیا سارے مسلمانوں سے کہا. علی کی محبت کی بات نہیں کہی, وہ بہت پہلے ہو چکی ہے, اب کہا ولایت ماننا ہے. ولایت کسے کہتے ہیں, ولایت ہمیں درخت نے بتائی. ولایت کسے کہتے ہیں, ولایت ہمیں پانی نے بتائی. ولایت کسے کہتے ہیں, ولایت ہمیں ہوا نے بتائی. ولایت کسے کہتے ہیں, ولایت ہمیں آگ نے بتائی. ولایت کسے کہتے ہیں, ولایت ہمیں پرندے اور جانوروں نے بتائی. کیسے کیسے ایسے آج بھی مکے کے اندر مسجد شجرہ کے نام سے ایک مسجد موجود. جب زندگی کا ایک اہم ترین سفر کریں حج اور عمرے کا, تو حد تل امکان کوشش کریں ایسے آدمی کے ساتھ جائیں جو حج اور عمرے کے علاوہ یہ تاریخ بھی آپ کو بتا سکے. جناب خدیجہ طاہرہ کی قبر مکے میں جہاں ہے نا جنت المحلہ, اس سے سمجھے تقریباً سامنے ایک مسجد پڑتی ہے جس کا نام ہے مسجد شجرہ, درخت والی مسجد. بھائی اسے درخت والی مسجد کیوں کہتے ہیں, کہا کہ یہاں پہ ایک دن رسول خدا تشریف فرما تھے, جو اکثر اپنی بیوی خدیجہ طاہرہ کی قبر کی زیارت کے لیے آیا کرتے، چنانکہ وہیں برابر میں مسجد جن بھی ہے جس کی یہی تاریخ کہ ایک دن آئے تھے اپنی بیوی کی قبر کی زیارت کے لیے، وہاں بیٹھ کے آرام کر رہے ہیں جن آ گئے، اور اسی کے قریب مسجد شجرہ بھی ہے، درخت والی مسجد۔ کہا کہ کسی نے آ کے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی مومن اللہ کی مکمل اطاعت کرنے لگے تو پھر اس کا اللہ پہ حق کیا بنتا ہے، اللہ اس کو کیا دیتا؟ اس دنیا کی بات پیغمبر نے اشارہ کیا کہ مثلاً یہ درخت ہے ایسا مومن جو اللہ کی اطاعت کر رہا، اگر اس درخت کو اشارہ کرے گا وہ اپنی جگہ سے چل کے اس کے پاس آ جائے گا، وہ درخت جو وہاں لگا تھا وہ چل کے آنے لگا۔ بہت مشہور واقعہ ہے نا، ایک بار پیغمبر نے کہا رک جا میں تجھے بلا نہیں رہا ہوں، میں تو خالی یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے کا رتبہ کتنا بلند ہوتا۔ جہاں یہ معجزہ پیش آیا وہاں پہ ایک مسجد بنا دی گئی جو آج بھی موجود، لیکن درخت اپنی جگہ سے چلا۔ درخت نے کیا بتایا؟ درخت نے یہ بتایا ولایت اس کو کہتے ہیں کہ اگر ولی خدا خالی اشارہ کر دے تو مجھے اپنی جگہ سے چل کے آنا، اور چلے آگے بڑھے۔ سورج ڈوب رہا، میرا مولا پیغمبر کی اطاعت میں زمین پر بیٹھے ہوئے اشاروں سے نماز پڑھ رہا، پیغمبر نے آنکھیں کھولی، اے علی نماز کا وقت جا رہا ہے تم نے کیسے نماز پڑھی؟ کہا کہ اشاروں سے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، تم نے اللہ کے نبی کی اطاعت کی ہے، یہ سورج تمہاری اطاعت کرے گا، اسے اشارہ کرو۔ علی نے اشارہ کیا، ڈوبتا ہوا سورج واپس پلٹ کے آ رہا۔ نہیں اور آگے چلے، مدینۃ المعاجز کی جو روایت میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، لیکن آج یہ سمجھانے کے لیے کہ غدیر خم میں کیا اعلان ہوا، غدیر خم میں ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ مدینۃ المعاجز کی یہ روایت میں بہت پڑھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب میرا مولا صفین کیے جہاد کے لیے کوبے سے رقہ کی جانب جا رہا، میں نے لفظ یہ استعمال کیا کیونکہ الحمدللہ اب ہمارے یہاں اربعین پہ بڑی تعداد شام کی زیارت پہ جاتی، اور شام کی زیارت کے درمیان وقت نکال کر حلب اور رقہ بھی ضرور جاتے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے سمجھانا پڑتا تھا کہ یہ رقہ ہے کیا۔ البتہ ایک بات میں عرض کروں، آج اربعین کی اصل مخصوصی کربلا، تو اجر جو ثواب جو فضیلت کربلا جانے کی اربعین کے دن، وہ شام جانے کی نہیں۔ ہاں جو کسی وجہ سے کربلا نہیں جا سکتا ہے اربعین کے دن، پھر یہ کہا گیا کہ چلے شام چلے جاؤ، کربلا کے بعد شام کی اہمیت بہت، لیکن اربعین کے موقع پہ شام کے بارے میں حدیث نہیں آئی ہے، کربلا کے بارے میں حدیث آئی۔ اور ایک جملہ اور ایسا کہہ دوں، بات پھیل رہی، وہ یہ کہ مجھے تو یقین کامل ہے کہ خود اربعین کے دن شہزادی زینب شام سے چل کے کربلا آتی ہیں، کیونکہ اربعین نام ہی اسی بات کا کہ زینب اپنے لٹے ہوئے قافلے کو لے کر شام میں یزیدیت کو شکست دے کے اربعین کے دن کربلا آئی تھی۔ تو اربعین کے دن زینب بھی کربلا معلا میں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اگر کوئی کسی وجہ سے کربلا نہ جا سکے تو شام، اور شام میں جب لوگ جاتے ہیں رقہ، بھائی رقہ میں کیوں گئے؟ کہا یہاں ہمارے یاسر کا روزہ، تو یہ روزہ کیسے بنا؟ کہ صفین کی لڑائی میں مولا کے پرچم تلے جنگ کرتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے شہید۔ وہ ایسے قرانی کا روزہ، کہ یہ روزہ کیسے بنا؟ کہا یہ بھی صفین کی جنگ میں مولا کے پرچم تلے شہید ہوئے۔ تو اب صفین کی لڑائی، جب مولا اس کے لیے جا رہے ہیں کوفے سے، پرانا جو راستہ تھا اب نیا راستہ بن گیا، لیکن پرانا راستہ جس میں حلب بھی آتا، تو چلتے چلتے اس علاقے میں داخل ہوئے جہاں پہ عیسائیوں کی بڑی تعداد اس وقت بھی رہتی تھی اور آج بھی رہتی۔ شام میں حلب کے اطراف کا علاقہ عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد، حلب تو خیر مومنین کرام کی اکثریت کا شہر، لیکن اس سے پہلے کا راستہ۔ اب یہ علی کے ساتھ ایک بڑا لشکر، یہ علی سے محبت کرتے ہیں ولایت والے سب نہیں، ورنہ عین میدان جنگ میں علی کے خلاف نہ ہو جاتے۔ یہ ذرا سی میں نے ٹائم سے پہلے یہ بات چھیڑ دی ہے، اس کو رہنے دیجیے۔ لیکن جنگل میں پہنچے، قافلہ رکا، فوج رکی، اب ایک دن میں تو سفر طے نہیں کیا نا، منزلیں، آج جہاں جا کے رکے، یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں کسی یہودی یا عیسائی راہب نے اپنی عبادت گاہ بنائی، عیسائی راہب۔ اور راہب کسے کہتے ہیں؟ جسے اللہ کی عبادت کا اتنا شوق ہو کہ وہ شہر چھوڑ کے جنگل میں بیٹھتا ہے، شہروں میں رہ کے عبادت نہیں ہو پائے گی، رشتہ دار دوست احباب خاندان والے ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں، عبادت کا مزہ تو جنگل میں۔ یہ پہلے اجازت بھی تھی، اسلام میں یہ چیز حرام ہو گئی۔ اب وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے عبادت خانے میں، اور ایک مرتبہ اس کو شور شرابہ پوری فوج رکی، خیمے لگیں گے، جانور بٹھائے جائیں گے، کھانا پکے گا، جانوروں کے چارے کا انتظام ہوگا، شور شرابے کی آواز. 200 سال سے وہ عبادت کر رہا، پہلی بار اس نے اتنی آواز سنی تو باہر نکلا، دیکھا کہ ایک فوج ہے. کہا یہ تم لوگ کون؟ کہا مسلمان، جا رہے ہیں جہاد کر. کہا اسلام کسے کہتے؟ کہا وہ ایک نبی آئے تھے، انہوں نے یہ اللہ کا پیغام دیا، اور ساری چیزیں بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا اس بات فہم مجمع. کہا اچھا تو یہ جو اس وقت لشکر ہے یہ مسلمانوں کے نبی کے قیادت میں؟ کہا نہیں، ان کا تو انتقال ہو گئے. کہا اگر نبی تھے تو کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو اپنے بعد ولی کو چھوڑ کے نہ گیا، تو ان کا ولی اور وصی تو ہوگا کوئی. کہا ہاں ہے، وہی تو لشکر کو لے کے جا رہا. کہا مجھے ملاؤ، پہنچاؤ. مولا نے دیکھا 200 سال کا ایک بوڑھا راہب، اور فراڈیا نہیں ہے، چیٹر نہیں ہے، دھوکے باز نہیں، وہ ان خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو عبادت کے نور بھی چہرے پہ نظر آ رہا. مولا نے استقبال کیا. پیغمبر نے بھی کتنی بار کہا ہے کہ کافروں کا بھی، کسی بھی قوم کا شریف آدمی آئے تو تمہیں اس کا احترام کرنا. یہ دوسری بات ہے کہ خود پیغمبر کی اولاد کے ساتھ مسلمانوں نے کوفے اور شام میں کیا کیا. خیر جب حاتم طائی کی بیٹی آئی تھی، کتنا بیٹا اور بیٹی تو پیغمبر نے کتنا احترام کیا، یہ کہہ کر کے اپنے قوم کا ایک محترم آدمی. مولا نے اس عبادت کرنے والے کا احترام کے ساتھ استقبال کی. ایک مرتبہ کہا کہ میں نے سنا کہ تم مسلمانوں کے نبی کا وصی اور ولی. فرمائے بے شک. تو کہا کہ اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا دین سچا ہے کہ میرا. اب جو اس نے بات کہی، ان سے کسی مذہب کی حقانیت کا فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کچھ لوگ اسی چیز سے متاثر ہوتے ہیں. کہا کہ دیکھو، میرا مذہب سچا ہے، تمہارا مذہب سچا نہیں، اور دلیل کیا ہے؟ سامنے ہی دریا، قافلے عموماً پانی کے قریب اترتے. اور یہ کہہ کہ اس نے کہا دیکھو میرے مذہب کی سچائی. اچھا آج رات سے جو مجالس، رات کی مجالس، وہاں پہ میرا عنوان ہے بعض وجوہات کی بنا پر امام زمانہ. تو یہ والا جملہ جو ہے جو ابھی آپ سن رہے ہیں، رات کو پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، مشہور واقعہ ہے، علماء اپنی مجلس میں پڑھتے ہیں، ابھی پڑھتے ہوئے بھی مجھے ذرا عجیب سا لگ رہا، تو اتنے جلدی دہراؤں گا نہیں. لیکن جو لوگ آج یہاں ہیں، آج ہی رات کو جب سنیں تو اسی واقعے کا ایک جملہ، کہ یہ یہودی ایک بار اپنے مذہب کی، عیسائی اپنے مذہب کی سچائی کے لیے دریا پہ گیا، پانی پہ قدم رکھا اور اتنے آرام سے پانی پہ چلنے لگا کہ ہم اور آپ تو اتنے آرام سے زمین پر اور سڑک پہ نہیں چلتے. پورا دریا اس نے کراس کیا اور واپس آئے، اور آنے کے بعد کا دیکھا میرے مذہب کی سچائی. مولا نے مسکرا کے کہا کہ اس میں مذہب کی سچائی کہاں سے آئی؟ کہا کہ ہماری کتاب کے اندر ایک کلمہ لکھا ہوا ہے، اور وہ کلمہ ایسا کہ اسے پڑھ کے پانی پہ چلو تو پانی جو ہر ایک کو ڈبو دیتا ہے تمہیں اپنے کندھے پہ اٹھا کے حفاظت سے لے کے جائے، اور اسے پڑھ کے اگر ہوا کی طرف اشارہ کرو تو ہوا بڑے احترام کے ساتھ تمہیں اڑا کے لے جائے، اور اسے پڑھ کر اگر آگ میں قدم رکھو تو آگ ہر ایک کو جلائے گی، مگر تمہیں اپنے درمیان سے راستہ دے کے بڑی حفاظت سے لے جائے گی. اگر میرا مذہب سچا نہ ہوتا تو میرے مذہب کی کتاب میں یہ جملہ کہاں سے آتا؟ مولا نے کہا اچھا ایک بات میں بتا دوں، جو تو پڑھ رہا ہے وہ یہ کلمہ ہے نا؟ حیران ہو کر کہا لیکن تجھے کیسے پتا چلا؟ یہ تو فقط ہماری کتاب میں ہے. کہا پتا کیسے چلا؟ ارے یہ میرا ہی نام ہے جو تیری زبان میں اس طرح سے لکھا ہے، تو علی علی کہتا ہوا پانی پہ جا رہا تھا اس لیے پانی نے تجھے نہیں ڈبویا. غدیر خون، غدیر خون. یہاں سے میں غدیر تک کیسے گیا؟ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اور دلیلیں جمع کروں، لیکن ان سب نے، کس نے؟ سورج نے، درخت نے، پانی نے، آگ نے، ہوا نے علی کو ولی مانا. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا، علی اشارہ کرے تو ڈوبتا ہوا سورج پلٹ گیا، علی اشارہ کرے تو سنگریزے تسبیح پڑھنے لگے، علی اشارہ کرے تو درخت چل کے اپنی جگہ سے حرکت میں آ جائے، علی کا نام لیا جائے تو پانی ہر ایک کو ڈبوئے گا، آپ کو بچائے گا، علی کا نام لیا جائے تو آگ ہر ایک کو جلائے گی، آپ کی حفاظت کرے گی، علی کا نام لے تو آگ ہوا ہر ایک کو نقصان پہنچائے گی، آپ کو بڑے احترام سے کہیں لے کے جائے گی. یہ ہے ولایت جو درخت نے بتائی، جو سورج نے بتائی، جو پانی نے بتائی، جو آگ نے بتائی، جو ہوا نے بتائی، کیا ولایت بتائی؟ ولایت نام ہے اطاعت کا، ولایت نام ہے اس کے اشاروں پہ حرکت کرنے کا، ولایت نام ہے وہ بلائے تو دوڑ کے چلے جانے کا، ولایت نام ہے کہ انگلی کا اشارہ ہو تو ڈوبتے ہوئے سورج کے پلک آنے کا۔ تو آگ تو اتنا احترام کرے جس نے ولایت کو مانا ہے، ہوا تو اتنا احترام کرے، سورج اتنا احترام کرے، اور علی مومن کو نماز کے لیے بلائے وہ آنے کو تیار نہیں اور کہے میں علی کو مولا مانتا ہوں، مومنہ کو علی حجاب کے لیے بلائے وہ آنے کو تیار نہیں اور کہے کہ میں قبیر خم کے اعلان پہ یقین رکھتا ہوں۔ اگر ایک نوجوان کو علی حرام قرار دیں کہ میوزک کی محفل میں جانا گناہ کبیرہ ہے، وہ اس پہ عمل کرنے کو تیار نہ ہو اور کہے کہ میں ولایت کو مانتا ہوں، نہیں، تم محبت کہو، یہ کہو کہ محبت کرتا ہوں علی سے، حجاب نہیں کروں گا، محبت کرتا ہوں علی سے، نماز نہیں پڑھوں گا، محبت کرتا ہوں علی سے، حرام پیسہ کمانا نہیں چھوڑوں گا، محبت کرتا ہوں علی سے، میوزک کی محفلوں کو ترک نہیں کروں گا، یہ محبت ہے۔ لیکن ولایت اس کا نام نہیں ہے، ولایت تو اس کا نام ہے کہ جو علی کہیں گے اس طرح سے ماننا ہے جیسے غلام نے مانا، کھاؤں گا وہ جو آپ کھلائیں گے، پہنوں گا وہ جو آپ پہنائیں گے، رہوں گا جہاں پہ آپ رکھیں گے، جو سورج نے مان کے بتایا، اشارہ کر دیا امام نے، میں پلٹ کے آ جاؤں گا، جو درخت نے بتایا، اس انداز سے جو مومن علی کی اطاعت کرتا ہے۔ اور یہ سارا خالی میرا اندازہ نہیں ہے، امام محمد باقر علیہ السلام و سلام کی مشہور حدیث، بہت مشہور حدیث، بڑی عجیب حدیث، شروع بھی قسم سے ہوتی ہے، ختم بھی قسم پہ ہوتی ہے، اصول کافی جلد دوم، ہمارے یہاں حدیث کی کتابوں میں سب سے مشہور کتاب کافی، اصول کافی والیوم 2، انگریزی میں بھی ترجمہ ہے، اردو میں بھی ترجمہ، جا کے دیکھ لیجئے گا، کتاب الایمان والکفر کی حدیث، عجیب حدیث ہے، حدیث ایک صفحے کی ہے، خالی دو جملے پڑھنا، پہلا اور آخری، پہلا جملہ بھی قسم سے شروع ہوا، آخری جملہ بھی قسم سے شروع ہوا۔ قسم آدمی کب کھاتا؟ یا تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس وقت کھاتا ہے کوئی جھوٹی بات کہہ رہا ہو سامنے والے کو یقین دلانا، تب قسم کھاتا، اور یا اتنی سچی بات کوئی کہہ رہا ہے یہ پتا ہے کہ ماننے والا بھی اس پہ آسانی سے یقین نہیں کرے گا تو قسم کھائی جا رہی ہے۔ امام معصوم آج ایسا پیغام دے رہے ہیں کہ غیروں سے نہیں اپنوں سے یہ خوف خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ یقین نہیں کریں گے، تو بات شروع بھی امام نے قسم کھا کے کی، بات ختم بھی امام نے قسم کھا کے کی، اور دو جملوں کے بیچ میں جو حدیث کے تقریباً 24 جملے ہیں وہ جا کے آپ اصول کافی میں پڑھ لیں، میرے پاس کم از کم آج کی مجلس میں موقع نہیں۔ امام فرماتے ہیں واللہ ما شیعتنا الا من اتق اللہ واتاہ، ایک جملہ، یعنی حدیث میں ایک جملہ نہیں، میں خالی ایک پڑھ رہا ہوں، اور آخری حدیث یہ ہے کہ واللہ ما تنال ولایتنا الا بالعمل والورا۔ پہلے جملے کا ترجمہ، خدا کی قسم اس پوری دنیا میں کوئی ہمارا شیعہ نہیں، امام کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں ہمارا کوئی شیعہ نہیں، الا من اتق اللہ، سوائے اس کے جو اللہ سے ڈرتا بھی ہے، وہ اطاعہ، خالی ڈرتا نہیں ہے۔ میں عذاب قبر کی چار مجلسیں پڑھ دوں تو دوران مجلس بھی لوگ ڈرنے لگتے ہیں، خواتین زیادہ ڈرتی ہیں، لیکن اس ڈر کا نتیجہ کیا ہوتا، مجلس سے نکلے بھی نہیں کہ سارا ڈر ہوا میں چلا گیا، پھر وہی انداز پرانا کا پرانا، کہا نہیں، خود امام فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام فرما رہے، الا من اتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے اور اطاعہ، اور ڈرنے کے نتیجے میں اللہ کی اطاعت کرے۔ یہ پہلا جملہ، یہ میرا موضوع نہیں، حدیث کے الفاظ کی سختی بتانا چاہتا ہوں کہ آج پانچواں امام کس انداز سے بات کر رہا ہے۔ آخری جملہ میرا موضوع، امام 24 جملے اور بہت اہم اہم جملے، اگر میں ان جملوں کا ترجمہ کروں یہ بتائے بغیر کہ یہ امام نے کہا، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو کسی دشمن اہل بیت تھے، ہمارے اور آپ کے ایمان کا مذاق اڑانے کے لیے جملے بنا لیے۔ پھر بتاؤں کہ یہ امام کی حدیث ہے، واللہ ما تنال ولایتنا الا بالعمل والورا، خدا کی قسم ہماری ولایت کسی کو مل ہی نہیں سکتی ہے، ہماری ولایت کسی تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنے عمل میں تبدیلی نہ لائے، والورا اور پرہیزگاری سے کام نہ لے۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا، غدیر کا اعلان محبت کا اقرار نہیں کروایا، وہ تو بہت پہلے آیا ہے، مودت کے ذریعے مکے میں اقرار کروا لیا گیا، ولایت کے ذریعے اطاعت کا اعلان کروایا، جو علی کہیں گے آج بات تمہیں وہی کرنا ہے، مکمل طور پہ آنکھیں بند کر کے اس طرح علی کی اطاعت کرو جس طرح کائنات کی باقی ہر مخلوق علی کے اشارے پہ حرکت میں آ جاتی ہے۔ لیکن مومن ایسا ہے کہ اپنے مزے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، اسلام میں سب سے بڑی قربانی آیت اللہ العظمیٰ آغا محسن حکیم، کتنا بڑا نام میں نے لے لیا، تاریخ مرجعیت کے اتنے عظیم مرجع کہ میں ایسے کتنے ہی لوگوں کو جانتا ہوں جو پہلے تقلید کرتے تھے، آغا محسن حکیم کے بعد انہوں نے تقلید چھوڑ دی. دیکھیے، ایک تو ہمارے یہاں وہ گرو ہے جو تقلید کا قائل ہی نہیں، اس کی بات چھوڑ، ایک وہ ہے جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام میں یا شیعت میں تقلید بھی کوئی ہے، اس کی بات بھی چھوڑ، ایک وہ ہے کہ جو جانتا ہے سمجھتا ہے تقلید کر بھی رہا، آغا محسن حکیم کے بعد یہ کہے کہ تقلید چھوڑ دی، کہ اب نہ ایسا عظیم مرجع آئے گا اور نہ ہی کسی کی تقلید کرنے کو دل چاہے گا. اتنی عظیم شخصیت تھی آغا محسن حکیم کہ صدام جیسا ظالم خونخوار وحشی درندہ جب تک آغا محسن حکیم زندہ تھے اس کو ہمت نہ پڑ سکی. عراق کے اندر ان میں سے کوئی ظلم کرنے کی جو بعد میں ہم نے دیکھا کھل کھل کے کیا. آغا محسن حکیم بے تاج بادشاہ، ان کے حج کا واقعہ کتنا اہم ہے، جہاز میں بیٹھ کے فلائی کیا اور بغداد سے جہاز نکلا بھی نہیں کہ واپس بلوا لی، آج تک پتا نہ چلا کیوں، لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ امام کا ان کو حکم آیا تھا، جو موضوع میرا رات کی مجلسوں کا ہے تو فی الحال اس کو چھوڑ دیجیے. آغا محسن حکیم عراق کے بے تاج بادشاہ کہلاتے، جب ان کی عمر 85 سال کی تھی، ان کو اللہ ماشاءاللہ جتنے بیٹے دیے تھے سب کے سب مستحد بنے، ان میں سے ایک آیت اللہ رضا حکیم اپنے باپ کا واقعہ سنا رہے تھے. اور یاد رکھیے، ہماری قوم بعض اوقات علماء کے بارے میں بدگمان ہوتی ہے کہ جی یہ زبانی ساری باتیں کرتے ہیں لیکن کوئی ایسا وقت آ جائے جان دینے کا، قوم کو آگے بڑھا کے خود غائب ہو جاتے ہیں. جتنی قربانیاں تاریخ تشیعوں میں آغا محسن حکیم کے خاندان کو دینا پڑی، کیونکہ آغا حکیم نے فتوے کے ذریعے سے عراق میں صدامیت کو روکا ہوا تھا، اس فتوے کا بھرپور انتقام ان کے خاندان سے لیا گیا. ایک ایک دن میں 72 جوانوں کے سر کاٹ کر آغا حکیم کے سب سے بڑے بزرگ بیٹے یوسف حکیم کے سامنے تشت میں رکھ کر پیش کیے گئے، 72 کٹے سر صرف ایک ایک دن میں. تو خیر، علم کے اعتبار سے بھی، قربانیوں کے اعتبار سے بھی، شہادت کے اعتبار سے، 85 سال کی عمر مبارک کربلا مولا کی زیارت کے لیے گئے، جناب حر کے روضے پہ حاضری دے رہے. جناب حر کے بارے میں ہندوستان اور پاکستان کے صاحبان ایمان اچھی طرح ان کی معرفت رکھتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ایک طویل عرصے تک جناب حر کی شخصیت میں بھی بعض مومنین کو اختلاف رہا تھا. وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ جناب حر واقعا سچے دل سے حسین کا ساتھ دیا تھا کہ نہیں، ان کی قبر کو بھی کھودا گیا اور دیکھا گیا کہ ان کے سر پر وہ رومال زہرا اسی حالت میں موجود ہے 1000 سال کے بعد بھی، جو آقا حسین جناب حر کے سر پہ اپنے ہاتھ سے باندھا. اور جب وہ رومال کھولنے کی کوشش کی گئی تو خون دوبارہ جاری ہو گئے، تب یقین ہوا کہ حر بھی صحیح العقیدہ شہید کربلا. لیکن جناب حر کا روضہ عام کربلا کے روزوں سے ہٹ کر گنج شہیدہ میں دفن نہیں ہے، کچھ فاصلے پر، آغا محسن الحکیم جیسا عظیم مرجع ان کے روزے پہ حاضری دیتا اور ایک جملہ کہتا، ان کے بیٹے نقل کر رہے کہ اتنا بوڑھا مرجع اور ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے آغا محسن حکیم، جا کے کہتے ہیں کہ اے جناب حر میں عمر میں آپ سے بہت بڑا ہوں. اور جوانی میں تھے کہ جب شہید ہوئے، فوج میں جوان ہی ہوتے ہیں، آغا محسن حکیم 85 سال، میں علم میں آپ سے زیادہ ہوں، نہ صرف یہ کہ ایک مجتہد اور فقیہ ہیں بلکہ مرجع وقت ہیں، اس زمانے میں ان کے برابر مجتہدین میں سے بھی کوئی نہیں. جناب حر کے بارے میں کسی نے نہیں کہا کہ وہ کوئی فقیہ یا عالم تھا. حبیب ابن مظاہر کے نام تو پھر بھی آقا نے خط لکھا کہ تم فقیہ، حر کے بارے میں نہیں ہے. تو میں علم میں بھی آپ سے زیادہ ہوں اور میں خاندان میں بھی آپ سے بہتر ہوں، کیونکہ آغا محسن حکیم امام حسن کی اولاد میں ایک سید زادے ہیں. خود حر یہ جملہ مانتا ہے، خود حر یہ عقیدہ رکھتا ہے. حر کا جملہ یاد ہے نا، جب آقا حسین کا راستہ روکا تھا اور آقا نے جلال کے عالم میں کہا تھا سکلت کا امک، اے حر تیری ماں تیرا ماتم کرے، تو حر کا جواب یہ تھا کہ دنیا کا کوئی اور آدمی میری ماں کا تذکرہ کرتا تو میں پلٹ کے اس کی ماں کا تذکرہ کرتا، لیکن آپ سے میں کیا کہوں. آپ کی مادر گرامی تو خاتون جنت سیدہ نساء عالمین ہیں، میں کیسے اپنی زبان ان کے بارے میں کھولوں؟ خود جانتا ہے کہ فاطمہ کون، آغا محسن حکیم اسی نسل فاطمہ میں سے ہیں، جتنے تباہی ہیں وہ سارے کے سارے امام حسن کی اولاد، خاندان آپ سے بہتر، اولاد فاطمہ، علم میں آپ سے زیادہ، عمر میں آپ سے زیادہ، لیکن اتنا آپ کا خوف اور ہیبت میرے دل پہ کہ میں اس بڑھاپے کے اندر زمین پہ بیٹھ کے آپ کی زیارت پڑھنا چاہتا ہوں، مجھ سے زمین پہ ہی بیٹھا جا رہا ہے، آپ کی ہیبت کی وجہ سے بیٹھا ہی نہیں جا رہا ہے، بے اختیار کھڑے ہونے کا دل چاہتا، اور یہ سارا اتنا بڑا رتبہ جو آپ کو ملا کہ اتنا عظیم مرجع سید زادہ، اور وہ بیٹھ نہیں پا رہا ہے کیونکہ معرفت ہر رکھتا، وہ اس لیے کہ آپ نے نفس کی قربانی دی جو دنیا کی سب سے بڑی قربانی، جان دینا اتنا بڑا امتحان نہیں ہے، اولاد دینا اتنا بڑا، نفس کو قربان کرنا، گانا چھوڑنے کے لیے نفس کو قربان کرنا پڑے گا، بے حجابی چھوڑنے کے لیے نفس کو قربان کرنا پڑے گا، جو حرام ایک دوسرے کا مال ہضم کر جاتے ہیں اسے ترک کرنے کے لیے نفس کو قربان کرنا پڑے گا، یہ بہت بڑا امتحان ہے، یہی اللہ سورہ عنکبوت میں مانگ رہا، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اتنا بڑا مجمع اتنی دیر سے آیا کہ اب میں یہ دہرانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں کہ میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی، سورہ عنکبوت کی اس آیت کو آج میں نے سرنامہ کلام بنایا تھا، کیونکہ اصل میں اس آیت کے ذریعے مجھے سورہ انفال کی اس آیت پہ جانا، جو آج کے دور میں ہمارے لیے بہت اہم پیغام، اس کا تعارف میں شروع مجلس میں کرا چکا ہوں، جو لوگ دیر سے آئے بہرحال اسے میری معذرت، آج اب دوبارہ نہیں دہراؤں گا، لیکن یہ جو نفس کی قربانی دینا پڑتی، ہر نے معمولی قربانی نہیں دی، ذرا سوچئے یزید کے لشکر کے سارے اس کو عیش و آرام مل رہے، اور تھوڑی سی دیر کی بات ہے اگر اور لشکر یزید میں وہ جمع رہے، چاہے کچھ بھی نہ کرے، نہ تیر چلوائے، نہ تلوار چلائے، نہ نیزے چلائے، کونے میں جا کے بیٹھ گیا، وہ سارا انعام اس کو ملے گا جس کا یزید نے اپنے اپنے سپاہیوں سے وعدہ کیا، مگر کربلا کا واقعہ تو ایسا واقعہ، لعن اللہ امتن قتلت کا قاتلوں پہ بھی لعنت، امتن ظلمت کا ظالموں پہ بھی رات، سمعت بذالک کا فرضیت میں خاموش ہو کے بیٹھنے والوں پہ بھی لعنت، کربلا میں خاموش ہو کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں، یا یزید کے ساتھ دو یا حسین کے ساتھ دو، بیچ کے راستے پہ نہیں چل سکتے، عاشور کی تقریر یاد ہے، اس دور کے سب سے بڑے مجاہد سید حسن نصر اللہ کی، جو حزب اللہ کی نہیں بلکہ عاشورے کے جلوس میں جو انہوں نے تقریر کی کہ اب زمانہ نہیں رہا غیر جانبدار ہونے کا، یا ادھر جانا یا ادھر آنا، تو ہر نے وہ عظیم ترین امتحان لیا، لے کے قرآن کہہ رہا ہے خالی ہر کا امتحان ہم نے نہیں لیا، ہر اس مومن کا جو اپنے آپ کو مومن کہتا، مت کہو مومن، کہو میں کافر ہوں نعوذ باللہ، مطلب انداز بیان ہے، مقصد یہ نہیں، مت کہو اپنے آپ کو مومن، کہو میں منافق ہوں، لیکن اگر اپنے آپ کو مومن کا اور فخر کے ساتھ کا، کیوں نہ کہیں ہم علی والے، ہم حسین والے، تو اب اپنے دعوی ایمان کو ثابت بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ ان یقولوا ان یترکوا ان یقول، خالی زبانی دعوے کے اوپر کبھی نہیں چھوڑے گا، وہم لا یفتنون، تمہیں امتحان دینا ہو، اور تم کیا، قرآن کا ترجمہ، ولقد فتن الذین من قبل، تم سے پہلے بھی اللہ نے ہر ایک کا امتحان لیا، اور کیوں لیا ہے امتحان، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ جو دو مومن، ایک جھوٹا اور ایک سچا، پتا چل جائے اس میں سچا مومن کون ہے اور جھوٹا مومن کون ہے، یہ امتحان دینا، اس کے بغیر اللہ ہمارے ایمان کے دعوے کو قبول نہیں کرے گا، ہر نے امتحان دیا کامیاب ہو گئے، راہ خدا کے شہید امتحان دے رہے کامیاب ہو، ہم نے اب تک کیا امتحان دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پاکستان کے مومنین کے لیے صرف یہیں پہ آیت روک رہا ہوں، کہا تمہارا ایک امتحان خوف کا امتحان ہوگا، ایک بھوک کا امتحان ہوگا، ایک جان کا امتحان ہوگا، ایک اولاد کا امتحان ہوگا، اچھا ایک بات میں یہ عرض کر دوں، بہت آج میں بس تین مسلسل راتیں میری سفر میں گزری ہیں، پوری پوری رات جاگتے ہوں، تو میں بہت زیادہ اس وقت تھکا ہوا بھی ہوں، نیند کا غلبہ بھی ہے، کچھ باتوں میں ربط نہیں مل پائے گا، کل سے انشاءاللہ ساری مجالس بالکل ایک تسلسل سے چلیں گے، لیکن ایک بات سن لیجیے، اور یہ میں عام طور پہ ممبر پہ کہتا نہیں ہوں، لیکن اس وقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں پڑھ کے آیا ہوں کہ پہلا اشرا عموماً میرا پاکستان سے باہر بلکہ یا انگلینڈ یا امریکہ یا کینیڈا میں ہوتا، عجیب مزاج کے لوگ ہیں وہاں، جب ہم لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں پاکستان والوں کو تو اتنی حقارت کے ساتھ، کہ جیسے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں پاکستان سے. اللہ نے حضرت آدم کے ساتھ ان کو اتارا تھا, آدم مکے چلے گئے, وہ کینیڈا چلے گئے. اس انداز سے بات ہوتی. آپ کا ملک, آپ کے یہاں یہ ہوتا ہے, آپ کے یہاں یہ ہے, اتنی شہادتیں ہو گئی, 21 رمضان کے جلوس میں بم کا دھماکہ ہوا, عاشورے میں یہ ہو گیا, یوم القدس میں یہ ہو گیا, بڑی حقارت کے ساتھ. یہ فائدہ کیا نعوذ باللہ ایسے ملک میں رہنے کا جہاں میں نہ جان کا تحفظ, نہ مال کا, نہ عزت کا. اور وہاں میں پڑھ کے آ رہا ہوں, مسلسل 4 سال سے پڑھ رہا ہوں. البتہ وہ جملہ آپ کو بھی سنا دوں, وہ یہ کہ پاکستان کے مومنین تو پھر بھی خوش قسمت, جو بھی قربانی دے رہے اللہ قربانی تو لے گئی, اس سے ان کو اجر مل رہا ہے, ثواب مل رہا. ہمارے لیے بیٹوں کا لاشا اٹھانا کوئی مرحلہ نہیں ہے. ہم غیروں سے بات نہیں کر رہے, اپنوں سے بات کر رہے ہیں جو وہاں مغرب میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں جیسے انہوں نے بڑی عقل مندی کا فیصلہ کیا اور پاکستان چھوڑ دی. بڑا اچھا فیصلہ تھا. ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں جو قربانی ہم دے رہے ہیں یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ؟ پوری شیعت کی تاریخ پیا لیتا نہیں کن تو محکوم کے اندر. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی کربلا میں ہوتے تو اپنی جان بچاتے, ہم کہتے کربلا والوں کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے. تو اگر ان کے ساتھ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ بھوکے رہتے, پیاسے رہتے, شہادت دیتے, بیٹوں کے لاشیں اٹھاتے, خواتین کو قیدی بنا کے در در لے جایا جاتا, ہماری عورتیں بھی ساتھ میں ہوتی. ہم اس کے لیے ساری زندگی تڑپتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا. جو قربانی دے رہے اس کا ہم کو ثواب مل رہا, اجر مل رہا, شہداء راہ خدا کا درجہ کتنا بلند. لیکن میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بظاہر کوئی قربانی دے رہے بڑے خوش ہیں, آپ کا سب سے بڑا امتحان ہے کہ آپ کی اولاد کا ایمان ضائع ہو رہا. ہر آنے والی نسل اتنی کمزور ہوتی چلی جا رہی, ہر آنے والی نسل اتنا ایمان سے دور ہوتی چلی جا رہی. ایسی اولاد سے یہ اولاد بہتر ہے جن کی ہم نے یہاں لاشیں اٹھا لی. اور بھائی لوگ جا رہے ہیں نا شام, ایک جملہ کہہ دوں اور بات ختم. آج مجھے مختصر بات کرنا تھی, لیکن ہر سال کی طرح آج بھی یہی ہوا کہ لوگ مجلس میں آہستہ آہستہ آگے گئے تو کچھ بات بڑھتی گئی کہ جو بعد میں آئے ان کو بھی پیغام ملے. اور بھائی یہ واقعہ میں 85 دفعہ دنیا میں پڑھ چکا ہوں, تو آپ کا وقت نہیں ضائع کروں گا, خالی واقعے کو تازہ کروں گا. اور وہ حجر ابن عدی, یہ بھی الحمدللہ بہت اچھی علامت. پہلے لوگ شام کی زیارت میں جاتے تھے, زیادہ سے زیادہ زینبیہ گئے, قبرستان گئے, دربار شام اور بازار شام دیکھا اور آ گئے. اب حلب جاتے ہیں, رقہ جاتے ہیں, اور حجر ابن عدی جاتے ہیں. حضور ابن عدی مولا کائنات کے اپنے ایک صحابی ایسے جن کی پوری تربیت اور ٹریننگ علی نے کی. جب ان کی شہادت کا وقت آیا, حاکم شام کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ کیا, ان کو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا, جن میں ان کا جوان بیٹا بھی تھا. واقعہ میں 40 منٹ کا لاہور میں پڑھ چکا ہوں, صرف 4 منٹ میں یاد دہانی کے لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ بات میں وہاں کہہ کے آیا ہوں. اور کل جو آپ کے سامنے بات ہوگی وہ یہی خوف ہے کہ اللہ نہ کرے کہ آپ کے لیے بھی یہ جملے صحیح ہو جائیں جو کینیڈا اور امریکہ اور انگلینڈ والوں کے لیے. جان ان کی بچی ہے, مال ان کا بچا ہے, عزت ان کی بچی ہے, ان کا اولاد اور ایمان جا رہا. اب دیکھیے حضور ابن عدی, حاکم شام کا خط آ گیا سپاہیوں کے سردار کے نام جو لے کے جا رہا کہ بھائی حضور کو تو نہیں چھوڑنا, اس کو تو شہید کرنا. اس کے ساتھیوں سے کہے اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی بات سے پھینک جائے اور ہمارے خلاف آئندہ کچھ نہ بول ان کو چھوڑ دے. سپاہیوں کے سردار نے کہا حضور میرا تیرا کوئی جھگڑا نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, میں حاکم کا ملازم ہوں, یہ حکم آیا تمہیں شہید کرنا, تو اب میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں. یہ بتاؤ کوئی وصیت ہے؟ کیونکہ ہمارا تمہارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں, تمہاری وصیت ہوگی اور وہ حاکم کے حکم سے نہ ٹکرائے تو میں مان لوں گا. حضور نے 3 وصیتیں کی, یہ تینوں وصیتیں اس زیارت میں لکھی ہیں جو آپ حضور کے روضے پہ جا کے پڑھتے ہیں. جو ہم زیارت پڑھتے ہیں حضور کی, کوئی زیارت امام کی طرف سے نہیں آئی ہے یہ جملے پڑھو. تو علماء نے یہی واقعہ عربی میں لکھ کے زیارت بنا دی. حضور نے 3 وصیتیں کی, 2 سمجھ میں آ گئے. پہلی وصیت یہ کی کہ پہلے مجھے نماز پڑھنے دو 2 رکعت, پھر میں مجھے شہید کرنا, کیونکہ یہ اہل بیت کا طریقہ ہے. آقا حسین نے بھی کہا کیا ہے ہمارے ساتھ, تم نے 9 محرم کو جنگ شروع کر دی, 1 رات ہمیں اور دے دو کیونکہ 1 رات اور عبادت کرنا. عبادت, نمازیں, حسینیوں کی پہچان ہے, علی والوں کی پہچان ہے, ولایت کا کلمہ ولایت کو ماننے والوں کی پہچان. حضور نے بھی وہی بات کہی. دوسری بات یہ کہ مجھے ہتکڑی اور بیڑی کے ساتھ ہی شہید کرنا, تاکہ قیامت میں جب رسول اللہ کے سامنے جاؤں تو اپنے ساتھ یہ ثبوت لے کے جاؤں کہ آپ کے ولی کی محبت پہ کس طرح مجھے مارا گیا. اس وہی سورہ عنکبوت کی آیت کہ ایمان کا دعویٰ ہے تو ساتھ میں کوئی ثبوت بھی پیش کرو. تیسری وصیت بڑی عجیب، پہلے میرے جوان بیٹے کو میرے سامنے ذبح کرو پھر مجھے مارو، یہ خلاف عقل، کوئی باپ کبھی نہیں کہے گا کہ پہلے بیٹے کو مارو پھر مجھے مارو، ہمیشہ الٹا کہیں پہلے مجھے مار دو تاکہ یہ صدمہ میں دیکھنے کو زندہ نہ رہوں کہ میرے بیٹے کا لاشا میری آنکھوں کے سامنے. حضور بالکل خلاف عقل بات کر رہے ہیں، بظاہر خلاف عقل لگ رہی ہے لیکن ہے وہ بالکل عقل، ہاں خلاف فطرت بات کر رہے ہیں، یہ نیچر کے خلاف. مگر آل محمد تو نام ہی اس دولت کا، جو آل محمد کو مان لیتا ہے اس کی فطرت بدل جاتی ہے. آدمی کی فطرت ہے بھوک لگے گی تو کھانا کھائے گا، لیکن آل محمد کے ماننے والے ایام ادا میں کتنے ایسے وقت گزر جاتے ہیں کہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم بھوکے. آل محمد، ہر ماں اپنی اولاد کو بچانا چاہتی، جو آل محمد کو مانتی ہیں ان کو کربلا میں پریشانی یہ تھی کہ ہمارا بیٹا پہلے مارا جائے کہیں وہ بچ نہ جائے، چاہے فروا ہو چاہے لیلا ہو چاہے رباب ہو. تو اب حجر میرا بیٹا پہلے، سپاہیوں کا سردار چکرا گیا، یہ کیسی وصیت کر رہا. میں نے صحیح سنا کہ مجھے دھوکا ہو رہا ہے؟ کہا صحیح سنا. کہا کیوں؟ کہا اگر حاکم شام نے وہ آفر نہ کی ہوتی کہ جو وعدہ کر لے کہ وہ میرے خلاف نہیں بولے گا اس کو چھوڑ دینا، یہ نہ کہا ہوتا تو میں پہلے مرتا پھر میرا بیٹا. لیکن جب اس نے یہ کہہ دیا تو مجھے اپنے بیٹے سے ڈر لگ رہا کہ ابھی تو میں اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں، باپ کا کچھ تو لحاظ کرے گا نا، لیکن اگر پہلے میں مر گیا، وہ ابھی جوان ہے اس نے زندگی کے مزے ہی نہیں دیکھے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ حاکم کی وجہ سے ایمان کو چھوڑ بیٹھے، مجھے اپنے بیٹے کا لاشا دیکھنا قبول ہے، اپنے بیٹے کے ایمان میں کوئی کمی نہیں دیکھنا چاہتا. یہ ایسے ہوتے ہیں علی والے، یہ میں وہاں امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں ہر سال کہتا ہوں. آپ ہماری حالت پہ رحم نہ کہیے کہ جی پاکستان کے لوگ آدھے لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں، آدھے لوگ بڑے ترس کھاتے کہ بھائی بہت افسوس ہوتا ہے آپ کی حالت پہ، آپ کہاں رہ رہے ہیں، کتنی آپ لوگوں کو دن اور رات زحمتیں اٹھانا پڑتی ہیں. ہم کہتے ہیں بالکل، ہمیں جو شہادتیں مل رہی ہیں یہ ہمارا رتبہ درجہ بڑھا رہی ہے، اپنی فکر کریں، اپنی خیر منائیے، آپ اسی میں خوش ہیں کہ آپ کے گھر محفوظ ہیں، پتا ہے آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، پتا ہے آپ کی بیٹیاں کیا کر رہے، پتا ہے کس طرح سے دین کا مذاق اڑا رہے. ایمان چلا گیا اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے. حضور کا بھی پیغام ہے، یہ سورہ عنکبوت کا بھی پیغام ہے، یہی کربلا کا بھی پیغام، دین کو بچانے کے لیے ہر قربانی. اور یہی وجہ کربلا میں کسی ماں کو یہ فکر نہیں تھی کہ اے لال آ جا میرے پاس، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں تو محفوظ ہو جائے. وہاں ہر ماں کو یہ فکر تھی کہ میرا بیٹا کل شہید ہوگا کہ نہیں، چاہے وہ لیلا ہوں چاہے وہ ام فروا. میں اس وقت جناب ام فروا کے مسائل نہیں پڑھ رہا لیکن بتانا چاہ رہا ہوں. قاسم جب آدھی رات کو اپنے چچا کے پاس آئے تھے شب عاشور، اور کہا تھا کہ چچا اتنا بتائیے کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے کہ نہیں، تو حسین نے کہا بیٹا قاسم یہ آدھی رات کا وقت، کربلا کا جنگل یہاں آنے کا وقت نہیں ہے، تیری ماں خیمے میں اکیلے ہوگی، ماں کے پاس جا کے بیٹھ. اور قاسم کا جواب تھا مجھے اما ہی نے تو آپ کے پاس بھجوایا، مغرب سے اب تک آدھی رات تک میری ماں بہت پریشان تھی، بار بار کہتی تھی کہ اے قاسم میں سیدانی نہیں ہوں، میں امتی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کل ایسا نہ ہو کہ تیر و تلوار دیکھ کر تو ڈر جائے اور لوگ کہیں کہ حسن کا بیٹا کبھی نہ ڈرتا، یہ فروا کے دودھ کی خرابی، جا کے آقا سے اتنا پوچھا کہ کل کے مرنے والوں میں میرا نام ہے کہ نہیں. آقا نے صرف ایک جملہ کہا، بیٹا تو اپنے بارے میں پوچھ رہا، کل کے شہیدوں میں تو تیرے بھائی اصغر کا نام بھی موجود، بس اصغر کے بارے میں دو جملے کہنا آج کی مجلس خود. وہ اصغر کا نام سننا ہے، ہاشمی شہزادے کو جوش آ گیا، جلال آ گیا، ہے 13 سال، مگر عباس کی شان میں ایک انگڑائی لی اور کہا کہ چچا کیا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں تک پہنچ جائے گی؟ قاسم کو تو حسین بتانے ہی نہیں چاہتے کہ اصغر گہوارے میں شہید نہیں ہوگا، اصغر میری گود میں ہوگا جب میں اصغر کو لے کے کربلا کے میدان میں آؤں گا. لیکن اصغر کربلا کا عجیب شہید، سب سے کم سن ہے لیکن سب سے بڑا شہید. آقا حسین تو سید الشہداء ہیں لیکن باقی جتنے شہید ان سب میں اصغر سب سے بڑا شہید. یہ میں نے کس لیے کہا؟ یہ ریاض القدس کے اس جملے کی وجہ سے کہا. کربلا کا ہر شہید ایک بار مارا گیا ہے، اصغر دو بار مارا گیا ہے. علی اکبر ہو کہ قاسم ہو، آن محمد ہو کہ عباس ہو، ہر ایک بار شہید ہوا ہے نا. لیکن کربلا کا یہ عجیب مجاہد ہے، عمر میں سب سے کم ہے، شہادت میں اتنا بڑا ہے کہ ایک بار نہیں دو بار مارا گیا. پہلی مرتبہ تو وہ موقع تھا جب ہرمولا کا تین بھال کا تیر اس طرح سے اصغر کے گلے میں لگا کہ ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک اصغر کی ساری گردن چھد گئی، خون کا فوارہ بلند ہوا. حضور نے جو وصیت کی تھی، یہ اہل بیت کی تربیت تھی، ہتکڑی اور بیڑی کے ساتھ رسول خدا کے سامنے جاؤں گا، اے سید کائنات آپ کی اولاد کی محبت میں مجھے کس طرح مارا گیا. یہ اہل بیت کی تربیت ہے، کیونکہ یہی جملہ کربلا میں حسین نے کہا جب اصغر کا خون حسین کے چلو میں آ گیا. آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں، آسمان کانپ کے کہتا ہے آقا اس خون ناحق کا قطرہ نہ آنے پائے ورنہ قیامت تک بارش نہ ہوگی. زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین تھرا اٹھی، آقا یہ خون ناحق کا ایک قطرہ زمین پہ نہ گرے، قیامت تک کوئی سبزہ پیدا نہ ہوگا. حسین پریشانی کے عالم میں کھڑے ہیں، اصغر کے خون کا کیا کیا جائے؟ انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں. اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، اور ٹھکانہ ملا تو کہاں. حسین نے وہ خون اپنے سارے چہرے اور داڑھی پہ ملا اور ایک جملہ کہا، جب نانا رسول خدا کے سامنے جاؤں گا تو کہوں گا نانا ذرا دیکھیے آپ کی امت نے آپ کے بیٹے کو کیا صلہ دیا. مگر یہ اصغر کی پہلی شہادت ہے، اور اصغر کی دوسری شہادت کیا تھی؟ گیارہ محرم. اب تو گیارہ محرم کے مسائل چلتے ہیں نا، تو یہ گیارہ محرم کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں. گیارہ محرم کا دن آیا، ایک بار عمر سعد نے کہا شہیدوں کے سر کاٹ کے ایک جگہ جمع کیے جائیں، یہ سارے سر نوک نیزہ پہ بلند کیے جائیں گے. سارے سر لا کے جمع کیے، عمر سعد سروں کو دیکھ رہا ہے، گھبرا کے کہتا ہے اس میں اصغر کا سر تو نظر نہیں آ رہا، اصغر کا سر کہاں ہے؟ ایک بار فوج گھبرا کے کہتی ہے ہمیں اصغر کا لاشا ہی نہ ملا، سر کاٹتے تو کیسے. ایک سپاہی نے کہا میں نے دیکھا تھا حسین اصغر کا ننھا سا لاشا لے کر ایک ٹیلے کے پیچھے گئے تھے، اور جب آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، ایسا لگ رہا ہے ٹیلے کے پیچھے کہیں اصغر کو دفن کر کے آئے. لیکن کہاں دفن کیا؟ نشان قبر نہیں مل رہا ہے، اب کیسے تلاش کیا جائے؟ کربلا کا میدان تو بہت بڑا ہے. ارے وہ شمرے لگی کہتا ہے اصغر کو میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں. ایک نیزہ لے کے چلا، زمین کربلا میں جگہ جگہ یہ نیزہ گاڑتا ہے، زمین سے نکالتا ہے. ایک بار جو یہ نیزہ زمین میں گاڑ کے نکالا، نوکے نیزہ پر ششماہے کا ننھا سا لاشا. بس شمر نے ایک ہاتھ سے اصغر کا لاشا پکڑا، دوسرے ہاتھ سے خنجر نکالا، اصغر کے چھدے گلے کو کاٹ رہا ہے. ننی سکینہ خیمے کے پردے پہ خیمے کا پردہ پکڑ کے یہ منظر دیکھ رہی ہے، آواز دیتی ہے اما رباب پھوپی زینب ذرا آ کے دیکھ، ہر ایک شہید ایک بار مارا گیا، ارے میرا ننا اصغر بھیا دو بار شہید کیا جا رہا. الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. میرا ایک جملہ یاد رکھیے کہ میری زندگی بھر کا تجربہ، کہ مصائب اصغر کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے. اصغر کربلا کا وہ شہید ہے جو اس وقت اپنی دادی فاطمہ کی گود میں. تو جب اصغر کے مسائل پڑھے جاتے ہیں کوئی تعجب نہیں ہے کہ فاطمہ خس کھا گر پڑتے ہیں. دعا فوراً قبول ہے، پروردگارہ تجھے معصوم علی اصغر کے اس خون ناحق کا واسطہ جو نہ آسمان قبول کر رہا ہے نہ زمین، تجھے کربلا کے سب سے کمترین مجاہد کی سب سے بڑی شہادت کا واسطہ. سب عذاب پہ بیٹھ کے جتنے مومنین اور مومنات جتنی دعائیں اپنے دلوں میں لے کے آئے ہیں ان ساری دعاؤں کو قبول فرما. اصغر کی دو شہادتوں کا واسطہ، اصغر کا ماتم کرنے والوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر روزی کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. لیکن خدا بندہ اگر تیرے دین اور آل محمد کو ضرورت ہو تو ہمیں اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرما. پروردگارا اصغر کی اس پیاس کا واسطہ جس کے لیے حسین اصغر کو میدان کربلا میں لے کے آئے، صاحبان ایمان اس موجودہ زمانے میں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما اور انہیں روزی کے ہر امتحان اور پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارا تجھے اس بیمار امام کا واسطہ جو اس صبح قافلے کا قائد بن کے یہ منظر کہ اس کے پیچھے محمد کی نواسیاں بے مکنہ و چادر کے اونٹوں پہ بیٹھی ہیں, اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں, خصوصاً ایک بچے کے بارے میں کہا گیا ابو الفضل جو آئی سی یو میں ہے, اس کی طبیعت بہت خراب ہے. پروردگارا تجھے اصغر کا, تجھے اون محمد کا, تجھے بیمار امام کا واسطہ, اس بچے کو خاص طور پر اور دیگر تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. اور پروردگارا ان مظالم کے انتقام کے لیے اور جو حسین کا مقصد ہے اس مقصد حسینی کو مکمل کرنے کے لیے حسین کے وارث فاطمہ کے فرزند اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. غیبت امام میں ہمیں اپنی تمام ذمہ داریاں ادا کر کے بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا.